قبول ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے شکرانے کے طور پر صدقہ کیا. یعنی یہ صدقہ صرف اس لیے نہیں تھا کہ مصیبت ٹل جائے، یہ اس لیے بھی تھا کہ شکرانہ ادا کیا جائے. اور پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس پچھلی آیت میں جو سبق ملتا ہے وہ کیا ہے؟ کہ سچائی ہی نیکی کا رستہ دکھاتی، سچائی ہی میں برکت ہے. اور یہاں پر کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ کہ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے لوگوں کا ساتھ دو، سچوں کی کمپنی، سچوں کی دوستی، سچوں کی صحبت. کیونکہ توبہ کی قبولیت کی اصل وجہ کیا تھی؟ سچائی. اس لیے اپنے تعلقات میں ایسے لوگوں کو چنو جو سچے ہوں. اور منافقین کی سب سے بڑی علامت کیا ہوتی ہے؟ جھوٹ بولتے ہیں. اور مومن کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ کہ وہ سچا ہوتا ہے. آج اس معیار پر ہم اپنے آپ کو پرکھ کر دیکھیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے معمولی قسم کے انکانشیسلی بولے ہوئے جھوٹ، یہ انسان کو زیادہ تباہ کرتے ہیں. کوئی کام نہیں کیا، فوراً سے جھوٹ گھڑ کے دوسرے کو راضی کر دیا، بہانہ بنا دیا. ہم اپنی اس عادت سے نکل آئیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہم اپنی زندگی سے بہت بہتر فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اگر اپنی چیک لسٹ میں آپ صرف یہ نہ لکھیں کہ کیا میں نے کوئی جھوٹ تو نہیں بولا، اگر یہ لکھیں کہ عذر بہانے کے طور پر تو کوئی جھوٹ نہیں بولا میں نے. کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا یا وہ کام کیوں کیا، تو فوراً سے کوئی عذر تلاش کر لیتے ہیں. وہ سچا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اکثر اوقات لوگ جھوٹے بہانے کرتے ہیں. تو اس چیز سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بعض جھوٹ ہمارے مبالغہ رائی میں ہوتے ہیں، چھوٹی سی بات ہوتی ہے ہم اس کو بہت بڑا بنا کے پیش کرتے ہیں، چھوٹی سی مشکل ہوتی ہے ہم اس کو پہاڑ جتنا بنا کے دکھاتے ہیں. کوئی کام نہیں کیا، کوئی چھوٹا سا معمولی عذر ہوگا کہ جس کی کوئی خاص اہمیت نہیں، لیکن اس کو ہم اتنا بڑا بنا دیں گے. لیکن آپ دیکھیں کہ کعب بن مالک شاعر ہیں، حالانکہ وہ کہتے ہیں نا شعر تو سب سے اچھا وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ جھوٹا ہوتا ہے. کیا ان کے پاس جھوٹ گھڑنے کو نہیں تھا؟ لیکن انہوں نے باوجود قدرت کے ایسا نہیں کیا. یعنی عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی غلط کام کریں تو پھر اس کے بعد ہم لوگوں سے اس کی تائید چاہتے ہیں، اور اس میں جو لوگ ہماری غلطی کی تائید کر دیں ان کو ہم اپنا دوست بنا لیتے ہیں، اور جو ہماری غلطی پر آگاہ کرے اس کو ہم اپنا دشمن سمجھنے لگتے ہیں. حالانکہ اس کو اپنا مہربان سمجھنا چاہیے جو ہمیں ہماری کسی غلطی پر آگاہ کرے. وہ سب سے بڑا مخلص ہے کہ جو ہم سے ہمارے عیب چن کے باہر نکالنا چاہتا ہے. لیکن عموماً ایسے لوگوں کو ہم اچھا نہیں سمجھتے. انہیں اس بات کی زیادہ فکر تھی کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اگر ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر بھی لیا اور اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوئے تو معاملہ تو پھر بھی مشکل ہے. اور ہمارے عقائد میں کیا ہے عام طور پر؟ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہیں یا کوئی بزرگ ہم سے راضی ہے تو بس وہ ہمیں خدا تعالی سے بھی چھڑا لیں گے، بچا لیں گے. سورۃ المائدہ میں آتا ہے، یوم ینفع الصادقین صدقہم، جس دن سچے لوگوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا. اور اس کی عملی مثال اس واقعے سے ہمیں ملتی ہے کہ ان کی سچائی ان کے کام آئی، جو اگرچہ شروع میں بہت تلخ اور بہت تکلیف دہ تھی. یعنی جھوٹ بولتے بولتے انسان بے حس ہو جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ خیال ہی نہیں رہتا کہ ہم جھوٹ بھی بول رہے ہیں. ہماری تو لگتا ہے حالت کچھ ایسی ہی ہو گئی ہے کہ ہمیں جھوٹ بول کے بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے جھوٹ بولا ہے. اگر ہم سے کہا جائے کہ دن بھر کے اپنے جھوٹ پہچانے تو شاید ہمیں اپنے اندر سے جھوٹ کی پہچان بھی ختم ہو گئی. یہ آیت اگر آپ اس کو پڑھیں تو یہ لفظ اتنے سخت ہیں کہ وَظَنُّوا اللہ مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، تو یوں لگتا ہے جیسے بالکل بے سہارا ہو گئے. اور بعض اوقات ہم بڑی بڑی ذمہ داریوں میں کوتاہی کر کے عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ پھر کیا ہوا، کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہ جملہ ہم کتنا زیادہ عام دہراتے ہیں، ہر غلطی کرنے کے بعد ہم کہہ دیتے ہیں، ہر دھوکا فریب فراڈ کوتاہی سستی غفلت نالائکی کا ثبوت دینے کے بعد ہم کہتے ہیں کیا ہوا، اللہ غفور الرحیم ہے۔ اور اسی چیز نے آج ہمیں زوال کی اس پستی میں لا کھڑا کیا ہے کہ کام چوری کر کے ہر نکما پن کر کے ہم کہتے ہیں کوئی نہیں، اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ اور یہاں یہ لفظ ہلا کے مار دیتے ہیں کہ وظنوا اللہ ملجا من اللہ الا الیہ، صحابہ کرام کو نہیں پتا تھا اللہ بہت غفور الرحیم ہے۔ آپ ایک طرف لکھیے نا ان اللہ غفور الرحیم، اور دوسری طرف لکھیے وظنوا اللہ ملجا من اللہ الا الیہ، ان کا گمان یہ تھا کہ اللہ کے سوا کوئی پناہ نہیں ہے، اور ہمارا گمان کیا ہے، ہر غلط کام کر کے ہم کو اللہ کی طرف سے پناہ مل جائے گی، اللہ کے ہم کو پناہ مل جائے گی۔ لوگ ہمیں برا بھلا بھی کہتے ہیں، کوئی کوستا ہے، کوئی ڈانٹتا ہے، کوئی اگر ناراض بھی ہوتا ہے تو کیا ہوا، اللہ تو ہے نا ہمارا، کیا یہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیتے؟ صحابہ کرام کو یہ پتا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے؟ ایک نے لیلۃ العقبہ میں شرکت کی ہے، دوسروں نے غزوہ بدر میں شرکت کی ہے، اتنے بڑے بڑے کارنامے کر کے جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ان میں شریک ہونا تو دور کی بات، پھر بھی ہم مزے سے بیٹھے ہیں کہ اللہ غفور رحیم ہے۔ ان کی تو نیت صاف ہونے کے باوجود یہ تھوڑی سی غفلت ہو گئی تو اتنی سخت پکڑ ہوئی، اور ہماری تو نیتیں بھی معلوم نہیں کیا ہوتی۔ سب سے بڑی مشکل یہ کہ ہم اپنے دشمن آپ ہیں۔ مجھے تو یہ آیت پڑھ کے لگ رہا تھا کہ ہم اپنے دشمن آپ ہیں، اور جب تک اپنی دشمنی سے خود نہیں نکلیں گے، اپنے آپ کو خود نہیں پکڑیں گے، اس وقت تک کوئی ہمارا کچھ نہیں کر سکتا، کوئی ہمیں سیدھا راستہ نہیں دکھا سکتا، نہ ہم سے کوئی کچھ کروا سکتا ہے، جب تک ہم خود کچھ کرنے پہ راضی نہیں ہوں گے۔ پھر آپ دیکھیں ثم تاب علیہم، یہ تاب علیہم 50 دن بعد ہوا ہے، ان کو نہیں پتا تھا کہ 50 دن بعد بھی معافی ہو جائے گی۔ یعنی یہ بھی ہو سکتا تھا نا، جب سب نے ان سے سوشل بیک آؤٹ کر لیا تو وہ کہتے چلو ٹھیک ہے، اب نہیں بولتے تو نہ بولیں، ہم اپنا کوئی کام کریں، مطمئن ہو جاتے اپنے کاروباروں میں، اپنے گھروں میں، جن کی وجہ سے وہ جہاد میں شریک نہیں ہو سکے تھے، یا پھر یہ ہے کہ وہ شاہ غسان کا خط آیا تھا وہاں چلے جاتے، یا یہ کہ کچھ منافقین کے ساتھ مل کر ایک اور گروپ بازی کرتے۔ ہمارے یہاں تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کسی کو ڈسپلن کی خاطر تھوڑا بہت ٹائٹ کرے تو وہ فوراً بغاوت کر کے کسی دوسرے سے جا ملے گا۔ اس وجہ سے بھی تربیت کا وہ معیار اور پیمانہ نہیں ہے جو واقعی کسی کام کرنے والی قوم کے اندر ہونا چاہیے، لیکن انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری کے احساس نے انہیں اتنا پریشان کیا کہ انہیں دنیا کی کسی چیز میں بھی چین نہیں آتا تھا، نہ گھر، نہ بار، نہ باغ۔ داقت علیہم الارض بما رحبت، اپنے آپ سے بھی وہ بیزار ہونے لگے تھے، کہیں پر بھی ان کے لیے کوئی سکون نہیں تھا، انہیں کوئی گوشہ ہی نظر نہیں آتا تھا جہاں جا کے وہ چین پائیں۔ یہ دن رات کا رونا کیوں تھا؟ توبہ استغفار کے لیے۔ ما کان لأہل المدینۃ، نہ تھا مدینہ والوں کے لیے، ومن حولہم من الاعراب، اور جو ان کے آس پاس تھے اعراب میں سے، یعنی ان کو زیبہ نہ تھا، ان کے لیے جائز نہ تھا، ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کہ وہ پیچھے رہے رسول اللہ سے۔ چونکہ یہ ایک عام منادی تھی تو سارے اہل مدینہ کے لیے ضروری تھا کہ وہ آپ کا ساتھ دیں۔ اور پھر نہ صرف یہ کہ شہر مدینہ، بلکہ اس کے علاوہ آس پاس کے لوگ بھی، ان سب کے لیے بھی کیا ضروری تھا؟ کہ وہ اس جہاد میں شریک ہوں۔ تو چونکہ اعراب میں سے بہت سے منافقین بھی تھے، وہ بھی شریک نہیں ہوئے، خود مدینہ والوں میں سے بھی، اس لیے اللہ تعالیٰ ایک طرح سے ان کی زجر و توبیخ فرما رہے ہیں، یعنی ان کو ڈانٹ رہے ہیں کہ تمہیں یہ کیسے خیال آیا کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جنگ پہ بھیج دو اور خود پیچھے رہ کے آرام کرو۔ ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ، اور نہ ان کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ بے پرواہ ہو جائیں اپنے نفسوں کے ساتھ آپ کی ذات سے، یعنی اپنی ذات کا ایسا خیال رکھیں کہ آپ کی طرف سے بے پرواہ ہو جائیں۔ ایک مومن کے تو یہ شایان شان ہی نہیں، کہ وہ اپنی ذات میں اتنا محو ہو جائے، اتنا گم ہو جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول جائے اور آپ کا ساتھ دینے کو فراموش کر دے؟ اس آیت کو ہم اپنے بارے میں کیسے لے سکتے ہیں؟ آپ دیکھیے کہ کیا وہ مشن جو آپ کی زندگی میں شروع ہوا تھا وہ ختم ہو چکا ہے؟ جس کام کے لیے آپ تشریف لائے تھے وہ کام مکمل ہو گیا ہے، پوری دنیا میں ہو چکا ہے، اب کسی کو ہدایت کی ضرورت نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو پیغمبر بھیجنے بند کر دیے، اب یہ کام کس کو کرنا ہے؟ ہمیں کرنا ہے۔ لیکن ہم سب دیکھیں کہ جتنا ہم اپنی ذات کے لیے تھکتے ہیں، اپنے گھر کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے مشاغل کے لیے، کیا ہم میں سے کوئی اتنا اللہ کے دین کے لیے بھی تھکتا ہے؟ ہماری ترجیحات اور ہماری پرائیورٹیز کیا ہیں؟ ہم آپ کے مشن کے وارث ہیں، جو کام آپ کرنے آئے تھے وہ کام آپ کی امت کو دیا گیا ہے، لیکن آج امت اپنی ذات کو عزیز رکھے ہوئے ہے بنسبت اس کے کہ آپ کا نام بلند کرے۔ ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ لا یصیبہم ظمأن، نہیں پہنچتی ان کو کوئی پیاس، ولا نصبن، اور نہ کوئی تھکاوٹ، ولا مخمصۃن، اور نہ کوئی بھوک، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ولا یطعون، اور نہیں وہ چلتے، موطئن، چلنے کی جگہ، یغیظ الکفار، کہ غصہ دلائیں کفار کو، ولا ینالون، اور نہیں وہ لیتے، من عدو دشمن سے، نیلن، کچھ لینا، یعنی مال غنیمت وغیرہ یا انتقام، الا مگر، مگر کیا، کتب لہم، لکھ لیا جاتا ہے ان کے لیے، بہی، اس کے بدلے، عمل صالح، عمل صالح، نیکی، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتے، بے شک اللہ تعالی محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ کہ ان لوگوں کے لیے جہاد سے پیچھے رہنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اس کام میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی قربانی بھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ساتھ جا کر یا وہ کام کر کے یا تھک کے یا بھوک پیاس کاٹ کے ان کو کوئی نقصان ہو رہا ہے؟ نہیں، اس راستے میں اگر کسی کو پیاس بھی لگے یا تھکاوٹ بھی ہو جائے یا بھوک لگے یا جب وہ دشمن کے مقابلے پر نکلے اور ان کا صرف نکلنا ہی دشمن کو ناراض کرے، یا یہ کہ دشمن سے کوئی مال غنیمت لیں یا جنگ کر کے ان سے انتقام لیں، تو یہ سارے کام ایسے ہیں کہ جن کے بدلے ان کے لیے نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، یہ تو ان کا اپنا فائدہ ہے، یہ کسی پہ احسان تو نہیں کر رہے، اور پیچھے رہ کر یہ اپنا ہی کچھ بگاڑ رہے ہیں۔ غزوہ تبوک میں پیچھے رہنے والوں میں ایک ابو خیثمہ انصاری بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کے بعد وہ اپنے باغ میں گئے، وہاں خوشگوار سایہ تھا، بیوی نے پانی چھڑک کر زمین کو ٹھنڈا کیا ہوا تھا، چٹائی کا فرش بچھایا، تازہ کھجور کے خوشے لا کے سامنے رکھے، ٹھنڈا پانی پینے کے لیے پیش کیا۔ ابو خیثمہ دنیاوی آسانیوں ہی کی خاطر غزوہ تبوک پہ ساتھ نہ جا سکے تھے، مگر جب آ کے اس پانی کے سامنے بیٹھے اور ان کو جانے والے اور رہنے والے کا فرق محسوس ہوا کہ وہ جا کر کتنا بڑا اجر کما رہے اور میں یہاں بیٹھا ہوں، تو اس بات کو برداشت نہ کر سکے، انہوں نے کہا میں یہاں باغ کے سائے میں ہوں اور خدا کے بندے تو گرمی میں کوہ و بیابان طے کر رہے ہیں، اور انہوں نے اسی وقت سب کچھ چھوڑا، تلوار سنبھالی، تیز رفتار اونٹنی پہ بیٹھے اور اسی وقت روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ گرد و غبار میں اٹے ہوئے قافلے تبوک سے جا ملے۔ یعنی فوراً ان کے دل میں آیا کہ میں یہ پانی پی رہا ہوں، کھا رہا ہوں، اور یہ ٹھنڈک میں بیٹھا ہوں، اور میرے ساتھ ہی اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ انہیں اس بات کا فرق پتا چل گیا کہ یہ کتنی عارضی سی راحت ہے، اور وہ جو تکلیف اٹھا رہے ہیں، وہ جو بھوک پیاس اٹھا رہے ہیں اللہ کے راستے میں، وہ جو چلتے چلے جا رہے ہیں، یتعون موطئن، یہ سب کچھ کتنے بڑے بلند درجات کا سبب ہوگا ان کے لیے، اور کتنی ہمیشہ ہمیشہ کی راحتوں اور نعمتوں کا ذریعہ ہوگا۔ لہذا انہوں نے فوراً ہی سب کچھ چھوڑا اور نکل گئے۔ لیکن یہ احساس کتنے لوگوں میں ہوتا ہے جب وہ اپنے عیش و عشرت کے مقامات پر بیٹھے ہوتے ہیں، ہم سب اپنے بارے میں سوچیں کہ جب ہم دنیا کی کسی بھی نعمت کو حاصل کیے ہوئے ہوتے ہیں، اچھا کھانا کھا رہے ہوں، اچھے بستر میں سوئے ہوئے ہوں، آرام دہ جگہوں پر ہوں، تو ہمیں کبھی خیال آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قربانیاں دی اور آج ہم صرف انہی چیزوں میں کھو کے رہ گئے؟ دین کی عزت کب ہوئی تھی؟ دین کو بلندی کب نصیب ہوئی تھی؟ جب لوگوں نے قربانیاں کی تھی۔ لیکن آج ہم آرام میں ہیں اور ہمارا دین، یہ بحقی کی روایت ہے عمر بن شعیب سے، وہ اپنے والد اور ان کے والد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول صلاح هذه الامة باليقين والزهد واول فسادها بالبخل والامل، آپ نے فرمایا اس امت کی اصلاح کی ابتدا یقین اور دنیا سے بے رغبتی کی وجہ سے ہوئی، اور اس کی بربادی کی ابتدا بخل اور لمبی امیدوں کی وجہ سے ہوگی۔ اس امت کی اصلاح کہاں سے ہوئی تھی، کب ہوئی تھی؟ جب یقین تھا لوگوں کے اندر، اور یہ کعب بن مالک کا سارا واقعہ یقین پر ہی تو مشتمل ہے، اور دنیا سے بے رغبتی، جیسے ابو خیثمہ، سب کچھ سامنے ہے لیکن دل نہیں لگا، اس ساری رونق میں اٹھ کے نکل گئے، اور اس کی بربادی کہاں سے ہوگی؟ بخل۔ بخل کیا ہوتا ہے؟ دنیا کی نعمتوں اور خیر سب کچھ اپنی ذات تک بھینج کے رکھنا، اور لمبی امیدیں، یعنی صرف دنیا کے بارے میں لمبے لمبے منصوبے کرنا اور سوچنا۔ تو ظاہر ہے کہ پھر افراد تو انجوائے کر سکتے ہیں، لیکن قومیں جو ہیں رسوا ہو جاتی ہیں جب یہ کردار پیدا ہوتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ دین صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ نماز پڑھ لیں ہم یا صرف چند کام کر لیں، بلکہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ دین اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا، دین کے تقاضے پورے نہیں ہوتے جب تک اللہ کے راستے میں پیاس، تھکاوٹ اور بھوک لاحق نہ ہو۔ اور اگر کبھی کسی وقت ہمیں ایسی کوئی قربانی کرنی پڑے تو ہم پتہ نہیں کتنی دفعہ اس کا ذکر کرتے ہیں، کل تو بس سارا دن میں نے کچھ کھایا ہی نہیں، آج تو کینٹین میں سب کچھ ہی ختم ہو گیا، مجھے تو کچھ ملا ہی نہیں، آج تو میں لنچ لانا ہی بھول گئی، اور بس میرے ساتھ تو بہت ہی ظلم ہو گیا۔ یعنی ہماری گفتگو کیا ہوتی، بار بار اپنی چھوٹی چھوٹی جو قربانیاں ہیں ان کے تذکرے۔ یہ اس دین کی سنت ہے، دین اسی راستے سے زندہ ہوتا ہے جب تک ہم قربانیاں نہیں کریں گے۔ ہم بازار گھومنے کے لیے تو بھوکے پیاسے رہ سکتے ہیں، دنیا کے اور کاموں کے لیے تو ہم تکلیفیں اٹھا لیتے ہیں، لیکن دین کے لیے اگر تھوڑی سی بھی کرنی پڑے تو ہمارے پاؤں شل ہو جاتے ہیں۔ اور پھر یہاں پر خاص طور پر، یعنی کہ بھوک پیاس اور تھکاوٹ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ہے ان کا چلنا، ان کا دین کے لیے نکلنا، یہ جو نکلنا ہے اس کا خاص ذکر ہے، جسے دیکھ کر کفار دانت پیستے ہیں، غضبناک ہوتے ہیں، کیونکہ اس نکلنے میں بڑی شان ہے، کیونکہ اس نکلنے سے ہی تو دشمن کے دل دہلتے تھے۔ اسی وجہ سے آج آپ دیکھیں کہ مختلف قسم کی ریلیز ہوتی ہیں، مختلف قسم کے جو جلسے جلوس وغیرہ ہوتے ہیں، وہ کس لیے نکلتے ہیں؟ کبھی آپ سوچیں کہ کیا کرنے نکلے ہیں سڑکوں پر؟ صرف اپنی قوت ہی تو دکھاتے ہیں، کیونکہ ایک گروہ اپنی قوت دکھاتا ہے تو دوسرا جلتا ہے، پھر وہ دکھاتا ہے تو پہلا جلتا ہے، اور یہ ہمارا جلانا آپس میں ہی ہے ایک دوسرے کو۔ لیکن یہاں پر کیا ہے، یغیظ الکفار، جب مسلمان گھوڑوں پہ سوار ہو کے ایسے علاقوں سے نکلتے کہ دشمن ان کے قدموں کی چاپ سنتے یا گھوڑوں کی ٹاپ سنتے تو ان کے دلوں کے اوپر وہ لگتی تھی جا کے، اور ولا ینالون من عدو نیلن، اور دشمن سے جو کچھ بھی وہ لیتے، یعنی ان کی جان لیتے یا انہیں قید کرتے یا شکست دیتے یا مال غنیمت لیتے، تو فی سبیل اللہ یہ سارے کام کیا ہے، اجر و ثواب کا باعث۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اور یہاں محسنین کون ہیں؟ یہ کن کی شان ہے محسنین کی؟ محسن وہ ہوتا ہے نا جو اپنے حق سے بڑھ کے کام کرتا ہے۔ قربانی کرنے والے مراد ہیں یہاں. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة, اور نہیں وہ خرچ کرتے کوئی خرچ کرنا چھوٹا ہو یا بڑا ہو, صغيرة ولا كبيرة, ولا يقطعون واديا, اور نہیں وہ کوئی وادی پار کرتے, الا كتب لهم, مگر ان کے لیے لکھ لیا جاتا ہے. کیا لکھ لیا جاتا ہے؟ اجر لکھ لیا جاتا ہے. ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون, تاکہ اللہ ان کے بہترین عمل کی ان کو جزا دے جو وہ کرتے رہے ہیں. یعنی مال کے ذریعے دین کی جو خدمت وہ کرتے ہیں, خواہ وہ تھوڑا ہوتا ہے یا زیادہ, اور دین کی خاطر کوئی وادی جو وہ پار کرتے ہیں جہاں کہیں وہ جاتے ہیں, ان سب کے بدلے اجر و ثواب لکھ لیا جاتا ہے. جب اتنا شوق دلایا گیا تو پھر ہر شخص کا دل چاہتا تھا کہ وہ ضرور نکلے, لازمن نکلے. اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کان المؤمنون لینفروا کافة, اور کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے. جب اتنا شوق دلایا گیا تو پھر سب کو کیا محسوس ہوا کہ اب شاید نیکی صرف جہاد کے لیے نکلنا ہی ہے یا جنگ کے لیے نکلنا ہی ہے. اس موقع پہ سمجھایا گیا کہ نہیں, ضروری نہیں کہ صرف وہیں پر نکلو. فلولا نفرا, پس کیوں نہ نکلا, من کل فرقتن, ہر گروہ سے, منہم ان میں سے, طائفتن, ایک جماعت, لیتفقہوا فی الدین, کہ وہ دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرتے, ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم, اور تاکہ وہ اپنی قوم کو خبردار کرتے جب وہ ان کی طرف پلٹتے, لعلہم یحذرون, تاکہ وہ بھی بچ سکیں. آپ دیکھیے کہ سورت کا اختتام ہو رہا ہے, پیچھے بہت باتیں قتال کی, جہاد کی, جنگ کی ہوئیں, اور پھر آخر میں آ کر تعلیم کی بات ہو رہی ہے. بعض مفسرین نے اس کا معنی بھی جہاد کے کانٹیکسٹ میں بتایا ہے, اور بعض نے اس کو تعلیم کے کانٹیکسٹ میں لیا ہے اول حصے کو. وما کان المؤمنون لینفروا کافہ, یعنی ضروری نہیں کہ جہاد کے لیے سارے ہی مسلمان نکلیں. یعنی کوئی کوئی موقع ایسے ہوتے ہیں کہ جب نفیر عام ہوتی ہے اور سب کو نکلنا ہوتا ہے, جب جہاد فرض عین ہوتا ہے. لیکن یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ہر جہاد فرض عین نہیں, ہر قتال فرض عین نہیں. اب غزوہ بدر میں آپ نے سب کو نکلنے کے لیے نہیں کہا تھا, دیگر جنگوں میں بھی ایسا نہیں تھا, لیکن غزوہ تبوک میں سب کو نکلنے کے لیے کہا تھا. اور چونکہ غزوہ تبوک ایک طرح سے آخری جنگوں میں سے ہے, اور خصوصی طور پر جب یہ واقعہ گزرا کہ ان تین لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا, تو صحابہ بہت محتاط ہو گئے, بہت چوکنے ہو گئے, اور جب بھی جہاد کا موقع آتا تو سب جانے کو تیار ہو جاتے, کوئی بھی پیچھے نہ ہوتا. تو اس پر بتایا جا رہا ہے کہ ہر جہاد اس نوعیت کا نہیں ہے کہ سب کے سب لوگ نکلیں, جیسا کہ تبوک میں تھا. اب کیا ہے, حالات کے مطابق افراد کی تقسیم کرنا ہے, اور وہ تقسیم کس طرح ہوگی کہ کچھ لوگ تو جنگ کے لیے تیار ہوں گے اور کچھ دوسرے لوگ دین کی سمجھ بوجھ کے لیے. اب آپ دیکھیے کہ دونوں کے لیے نفرہ کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. نفرہ یعنی جیسے جنگ میں جانا جہاد ہے, ایسے علمی میدان میں نکلنا بھی جہاد ہی کی قسم ہے. لین فرو میں بھی نون فیرے روٹ ہے, اور نفرہ دوسرا جو ہے یہ بھی نون فیرے ہے. اب حکم کیا ہے کہ کچھ لوگ تو میدان جنگ کے لیے نکلے اور کچھ دوسرے لوگ جہالت کے خلاف جنگ کے لیے نکلے. فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ, چونکہ پیچھے اعراب کی بات ہوئی نا کہ یہ اللہ کی حدود سے واقف نہیں, اس لیے اپنے نفاق میں اور پکے ہو گئے. اور منافقین کے بارے میں بھی بار بار آتا ہے لا یفقہون, لا یعلمون, لا یشعرون, شعور کی کمی ہے, سمجھ بوجھ کی کمی ہے, علم کی کمی ہے. تو یہاں پر اس کا اب علاج بتایا جا رہا ہے کہ اس کمی کو کیسے دور کیا جائے, کہ ہر بڑے گروہ میں سے ایک چھوٹی جماعت نکل کر آئے. اور یہاں پر کس جگہ نکل کر آنے کی طرف اشارہ ہے؟ مدینہ میں آئے، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، آپ کی صحبت میں رہ کے دین میں سمجھ بوجھ پیدا کریں، پھر واپس جائیں، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اپنی قوم کو خبردار کریں، اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب ان کی طرف پلٹ کر جائیں، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ وہ بھی ہلاکت سے بچیں۔ جس طرح جہاد کے لیے نہ نکلنا ہلاکت کا سبب ہے، اسی طرح علم کے لیے کوشش نہ کرنا اور ایک منظم کوشش نہ کرنا کہ ہر بستی، کل فرقہ، اور فرقہ سے مراد یہ فرقہ واریت نہیں ہماری، فرقہ کہتے ہیں ایک بڑی جماعت کو، بڑے گروپ کو، اور طائفہ کہتے ہیں چھوٹے گروپ کو، سمال گروپ کو، کہ ہر بڑے گروپ میں سے ایک چھوٹا گروپ نکلے تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرنا یا تعلیم کا کام ایسا ہے جس میں انسان کو یکسوئی چاہیے ہوتی، دوسری مشغولیتوں سے فارغ ہونا پڑتا ہے۔ اس لیے اگر سارے لوگ تعلیم حاصل کرنے لگ جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ باقی سرگرمیاں رک جائیں گی، جہاد کے لیے لوگ نہیں بچیں گے، یا یہ کہ معاشی سرگرمیاں نہیں ہو سکیں گی۔ اس لیے قرآن نے کیا حکم دیا کہ سارے کے سارے لوگ مدینہ کی طرف نہ آ جائیں علم حاصل کرنے کے لیے، باقی لوگ اپنی بستیوں میں رہیں، کام کاج کریں، تجارت زراعت کے کام کریں اور جنگ جہاد کے کام کریں، لیکن ایک مخصوص گروہ وہاں سے نکلے، وہ آ کے دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرے اور واپس جا کے ان سب کو، خواہ کوئی جنگ پہ جانے والا ہو یا تاجر ہو یا زراعت کرنے والا ہو، سب کی اصلاح کرے اور سب کو تعلیم دے تاکہ وہ لوگ بھی غلط کاموں سے بچ سکیں۔ یعنی کتنا بہترین ایک آرگنائزڈ وے میں کام کرنے کا طریقہ سکھا دیا کہ جیسے شہروں میں مراکز قائم ہو، دیہاتوں سے، بستیوں سے لوگ نکل کر آئیں، سیکھیں اور وہ جا کر اپنی اپنی قوم کو سکھائیں ان کے حالات اور ان کی ضروریات کے مطابق۔ اور یہاں پر تفقہ فی الدین کی بات ہوئی ہے۔ فقہ کا مطلب ہوتا ہے سمجھ بوجھ، اور یہاں پر لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ کا مطلب کیا ہے؟ دین کی بنیادی تعلیم میں سمجھ بوجھ، دین کی اسپرٹ، دین کی روح کو جاننا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان مسئلے مسائل کی باریکیوں میں پڑ جائے، کیونکہ غرض کیا ہے اس تفقہ کی؟ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، لوگوں کو ڈرانا، لوگوں کو خبردار کرنا، لوگوں کو آگاہ کرنا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلامی تعلیم کے نصاب کی جو اسپرٹ ہے وہ کیا ہوگی؟ دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرنا۔ اور مقصد کیا ہوگا اس کے سیکھنے کا؟ تاکہ دوسروں کو خبردار کیا جا سکے، اپنی قوم اور اپنے لوگوں کو ان کی نفسیات اور ان کی ضروریات کو سامنے رکھ کر بتا سکیں۔ اس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا، اذا رجعوا الیہم، یعنی جنگ پہ جانے والے جب جنگ سے واپس آئیں، یہ معنی بھی اس کا کیا گیا ہے، تو اس وقت یہ دین کی سمجھ بوجھ والے ان کو جا کر سمجھائیں تاکہ وہ بچ جائیں ان ساری مشکلات سے اور ہلاکت سے، اور ان کی وجہ سے باقی لوگ جو سفر کرنے والے ہیں وہ بھی بچ جائیں۔ یہ ضرور کا لفظ جو ہے یہ بہت وسیع لفظ ہے، اس میں دو تین لفظ جو ہیں بہت قابل غور ہیں، ایک تفقہ کا، ایک انذار کا اور ایک حذر کا۔ آپ دیکھیں کہ پریکٹیکلی یہ پاسبل نہ تھا کہ پورے کے پورے مسلمان، مثلا 30,000 کا لشکر گیا تھا جنگ تبوک کے لیے، اب از اٹ پاسبل کہ وہ 30,000 مدینہ میں رہ کے آپ سے علم حاصل کرتے؟ یہ ممکن نہ تھا۔ اس کا حل کیا سوچا گیا؟ سب اپنے گھروں کو واپس جائیں اور ہر بستی میں سے ایک سمال گروپ نکل کے آئے، وہ سیکھے، باقی لوگ اپنے اپنے علاقوں میں ہی رہے، اپنے کام کاج کریں، یہ واپس جا کر ان کے اوقات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو سکھائیں۔ اور یہ ہمیں تاریخ میں بہت سی اس کی مثالیں ملتی ہیں، ابھی میں آپ کو دو مثالیں دوں گی جس سے آپ کو یہ مسئلہ مزید واضح ہو جائے گا۔ ہر بستی کی اپنی اپنی ضرورت ہے، مخصوص حالات ہوتے ہیں، مخصوص نفسیات ہوتی ہیں، مخصوص ضروریات ہوتی ہیں، جو گاؤں کے علاقے ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ، جو شہروں کے علاقے ہیں وہ اپنی جگہ، ان کی ضروریات، ذہنی لیول اور معیار کا فرق ہوتا ہے. ہر شخص اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ دین کے سارے فلسفوں کو پوری طرح سمجھ سکے. اسی آیت کو جب میں نے پڑھا تھا تو اسی کو سامنے رکھ کر الہدا کو بنایا گیا تھا، اور اس میں خاص طور پر یہ جو لفظ نہ لیے تفقہوا فی الدین، اس کا ہمارے معاشرے میں عمومی طور پر کیا مطلب لیا جاتا ہے کہ بہت لمبی چوڑی جو ہے فقہ پڑھی جائے اور بہت علم کی باریکیوں کو اور مسائل کو جانا جائے اور کئی کئی سال پڑھا جائے، پھر جا کر آپ تبلیغ کرو. اب اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بہت زیادہ علم کی باریکیوں میں چلے جاتے ہیں اور ایک لمبا عرصہ ایسے کاموں میں گزارتے ہیں تو پھر ہمارا ذہنی لیول عوام کے لیول سے بہت اونچا چلا جاتا ہے. عوام کی ضروریات کو پھر ہم نہیں سمجھتے. ہمارے معاشرے میں یہی کچھ ہوا ہے، علماء اور عوام کے درمیان ایک بہت بڑا گیپ آ گیا ہے. وہ ان کی زبان نہیں سمجھتے، وہ ان کی ضروریات نہیں سمجھتے. تو یہاں پر مقصد کیا ہے تفقہ کا؟ لینذروا قومہم، انذار، آگاہ کرنا، خبردار کرنا، عالم بنانا نہیں. اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں سب لوگ ہر روز نہیں آتے تھے، کچھ لوگوں نے باری مقرر کی ہوئی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے انصاری ساتھی کے ساتھ باری مقرر کی تھی، ایک دن وہ آپ کی خدمت میں ہوتا اور ایک دن میں ہوتا، اور روزانہ شام کو آپس میں تبادلہ خیال کرتے. جس کی بھی سیکھنے کی باری ہوتی، جو کچھ وہ سیکھ کر آتا وہ واپس آ کر دوسرے کو سکھاتا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کام کس طرح ہوا. سنت کو وہاں سے ہمیں دیکھنا ہے. اگر ہم مختلف روایات کو دیکھیں تو کوئی شخص ایک مہینہ ٹھہرا، کوئی 25 دن ٹھہرا، کوئی سال ٹھہرا. یعنی اہل صفہ کی اگر تاریخ آپ پڑھیں تو اس میں ٹوٹل وقت جو ہے مدینہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹے وہ کتنا ہے؟ 10 سال کا ہے. اور اس میں کوئی صحابی ایسے نہیں ہمیں ملتے کہ جنہوں نے یہ 10 سال مسلسل تعلیم حاصل کی اور پھر آگے جا کے پڑھایا. وہ لوگ جو شروع میں آپ کے ساتھ تھے، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو یہ مکہ کے بھی 13 سال اور مدینہ کے بھی 10 سال کٹھے رہنے کا موقع ملا اور آپ سے بہت کچھ سیکھا، آپ کی وفات کے بعد ان کو خلافت کا کام کرنا پڑا. وہ زیادہ احادیث روایتیں نہیں کر سکے، تعلیم کا کام کر ہی نہیں سکے، اور 2 سال کے بعد وہ بھی رخصت ہو جاتے ہیں. اسی طرح حضرت عمر ان لوگوں میں سے ہیں، یعنی مکہ سے آنے والے بہت سارے لوگ جنہوں نے یہ 10 سال آپ کی صحبت میں گزارے، اور وہ بھی اس طرح نہیں کہ دن رات وہیں رہا کرتے تھے. دین کو بہت سمپل طریقے سے اس کی اسپرٹ کے ساتھ لینے کی کوشش کی گئی، اور وہی اسپرٹ آگے ٹرانسمٹ کی گئی، جس کے نتیجے میں تربیت ہوئی. ہمارے ہاں عموماً یہ خیال پایا جاتا ہے کہ جب تک آپ 9 سال نہیں پڑھو گے یا 7 سال نہیں پڑھو گے، اس وقت تک آپ کسی کو بتا نہیں سکتے. اب اس تفقہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تفقہ میں کیا چیز آتی ہے اور کتنا سیکھنا شامل ہے؟ یعنی لفظی معنی تو اس کا کیا ہے؟ فہم اور بصیرت پیدا کرنا اپنے اندر، سیکھنا اور سیکھ کر اپنے اندر فہم اور بصیرت پیدا کرنا. فقیہ بننا مراد نہیں ہے یہاں، یا مفتی بننا مراد نہیں ہے یہاں. یہاں پر تفقہ مراد ہے، جس کے نتیجے میں لینذروا قومہم ہوتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں اس آیت کی روح سے 3 کام پتہ چلتے ہیں. نمبر 1، تفقہ، اپنے اندر ایک سمجھ بوجھ اور ایک غور و فکر اور بصیرت. دوسرا سٹیپ، اگلا کام، لینذروا قومہم، قوم کو خبردار کرنا، آگاہ کرنا. اور نمبر 3، لعلہم یحذرون، نتائج پر بھی نظر رکھنا کہ لوگ بچ رہے ہیں یا نہیں. صرف اتنا ہی نہیں کہ آپ عذاب سے ڈرا کے گھر آ جائیں، بلکہ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آپ کی تبلیغ کتنی مؤثر ہوئی اور کیا اس کا نتیجہ لعلہم یحذرون، یعنی گناہوں سے بچنے کی شکل میں سامنے آیا بھی کہ نہیں. کیا جو تبلیغ آپ کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں لوگ گناہوں سے بچ رہے ہیں یا نہیں، کیونکہ یہ مقصود ہے اس کا. یہ معرف القرآن ہے، اس میں سے میں یہ تھوڑا سا پڑھ کے آپ کو سنانے لگی ہوں کہ اس آیت سے مراد کیا ہے. جیسا کہ آپ حدیث جانتے ہیں کہ حضرت انس سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی علم حاصل کرنا فرض ہے ہر ایک مسلمان پر. یہ ظاہر ہے کہ اس حدیث اور مذکورہ سابقہ احادیث میں علم سے مراد علم دین ہے. دنیاوی علوم و فنون عام دنیا کے کاروبار کی طرح انسان کے لیے ضروری صحیح، مگر ان کے وہ فضائل نہیں جو احادیث مذکورہ میں آئے ہیں. پھر علم دین ایک علم نہیں، بہت سے علوم پر مشتمل ایک جامع نظام ہے. اور یہ بھی ظاہر ہے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت اس پہ قادر نہیں کہ ان سب علوم کو پورا حاصل کر سکے. اس لیے حدیث مذکور میں جو ہر مسلمان پر فرض فرمایا، اس سے مراد علم دین کا صرف وہ حصہ ہے جس کے بغیر آدمی نہ فرائض ادا کر سکتا ہے نہ حرام چیزوں سے بچ سکتا ہے، جو ایمان اور اسلام کے لیے ضروری ہے. باقی علوم کی تفصیلات قرآن و حدیث کے تمام معارف اور مسائل، پھر ان سے نکالے ہوئے احکام و شرائع کی پوری تفصیل، یہ نہ ہر مسلمان کی قدرت میں ہے نہ ہر ایک پہ فرض عین ہے. البتہ پورے عالم اسلام کے ذمہ فرض کفایہ ہے. ہر شہر میں ایک عالم ان تمام علوم اور شرائع کا ماہر موجود ہو تو باقی مسلمان اس فرض سے سبکدوش ہو جاتے ہیں. جس شہر یا قصبے میں ایک بھی عالم نہ ہو تو شہر والوں پہ فرض ہے کہ اپنے میں سے کسی کو عالم بنائیں، یا باہر سے کسی کو بلا کر اپنے شہر میں رکھیں تاکہ ضرورت پیش آنے پر باریک مسائل کو اس عالم سے فتویٰ لے کر سمجھ سکیں اور عمل کر سکیں. اس لیے علم دین میں فرض عین اور فرض کفایہ کی تفصیل یہ ہے. فرض عین کیا ہے جو ہر مسلمان پہ سیکھنا لازم ہے؟ ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے کہ اسلام کے عقائد صحیحہ کا علم حاصل کرے، یعنی عقیدہ درست ہونا چاہیے، اس کا علم ہونا چاہیے. طہارت نجاست کے احکام سیکھے، نماز روزہ اور تمام عبادات جو شریعت نے فرض اور واجب قرار دی ہیں ان کا علم حاصل کرے. جن چیزوں کو حرام یا مکروہ قرار دیا ہے ان کا علم حاصل کرے. جس کے پاس بقدر نصاب مال ہو اس پر فرض ہے کہ زکوٰۃ کے مسائل اور احکام معلوم کرے. جس کو حج پہ قدرت ہے اس کے لیے فرض عین ہے کہ حج کے احکام اور مسائل معلوم کرے. جس کو بیع و شراء کرنا پڑے، یعنی خرید و فروخت کرنا پڑے، یا تجارت اور صنعت یا مزدوری اور اجرت کے کام کرنے پڑے، اس پر فرض عین ہے کہ بیع اور اجارہ وغیرہ کے مسائل اور احکام سیکھے. جب نکاح کرے تو نکاح کے احکام اور مسائل اور طلاق کے احکام اور مسائل معلوم کرے. غرض جو کام شریعت نے ہر انسان کے ذمہ فرض اور واجب کیے ہیں ان کے احکام اور مسائل کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. یعنی ان ذمہ داریوں کے بارے میں جاننا جو ہم میں سے ہر ایک پر فرض کے درجے میں ہیں، وہ علم پھر فرض عین ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، اس کا علم سیکھنا جو ہے ہمارے لیے سب کے لیے ضروری ہے. لیکن اس کے علاوہ فرض کفایہ میں پھر کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ کہ جو دین کی گہرائیاں ہیں اور باریکیاں ہیں اور اس میں مختلف قسم کے اجتہادات ہیں، اس سے متعلق چیزیں جو یہ ہر ایک میں سیکھنا لازم نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ دین کی جو یہ سمجھ ہے، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، اس سے مراد پھر فرض عین والی بات ہے، فرض کفایہ والی نہیں. اور پھر فرض عین میں بھی صرف مسائل کا علم نہیں بلکہ دین کی روح اور اسپرٹ بھی، کیونکہ اس کے بغیر یہ کام ہو نہیں سکتا. اور پھر آپ دیکھیں کہ جس مسلمان کو یہ علم ہو، مثلا آپ کے لیول پہ ہم نے بات کر رہی ہیں، آپ لوگ اس وقت جو سیکھ رہے ہیں اس میں موسٹلی فرض عین والی بات ہے، سوائے چند ایک چیزوں کے کہ جو آپ کو قرآن کے سمجھنے میں مدد دیتی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جب آپ اپنے گھر میں واپس لوٹتے ہیں، یا اپنی بستی میں، یا شہر میں، یا محلے میں، تو آپ کو ہم مفتی کی حیثیت سے نہیں بھیجتے، نہ یہ ہماری غرض ہے. ہم کس غرض سے بھیجتے ہیں؟ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب آپ اپنے گھر جائیں، اپنی بستی محلے میں جائیں، تو اپنے گھر والوں کو، اپنے علاقے والوں کو، اپنے آس پاس کے لوگوں کو کیا کریں؟ ان کو بھی خبردار کریں کہ دیکھو نماز نہیں پڑھی تو کیا ہوگا، نماز پڑھنی کیسے ہے، زکوٰۃ جو دینا چاہے تو وہ کیا کرے، زکوٰۃ کی کیا اہمیت ہے، جو لوگ حج سے غافل ہیں انہیں حج کی طرف توجہ دلائے، جو لوگ اور فرائض سے غافل ہیں ان کو اس کی طرف توجہ دلائے، اور جتنا خود سیکھا ہے بس اتنا آگے پہنچا دے، اس سے زائد نہیں. یعنی آپ نہ تو کسی فتوے کی مسند پہ بیٹھیں گے نہ عالمہ کہلائیں گے اور نہ عالمہ بننا ہمارا مقصود ہے. مقصود کیا ہے؟ دین کی سمجھ بوجھ پیدا ہو اور جا کر لوگوں کو بھی آگاہ کیا جائے. اگر ترجمہ پڑھا ہے تو پڑھ کے آگے سنا دیا جائے. تفسیر میں جو کچھ پڑھا ہے اس کو یاد کر کے اس کو اپنے اندر جذب کر کے آگے دوسروں تک پہنچا دیا جائے. کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے اور مختلف علماء نے اپنے قوم و ملت کی جو حالت کا تجزیہ اور تبصرہ کیا ہے, جیسے مولانا محمود الحسن جب مالٹا میں اسیر تھے تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے مسلمانوں کے اندر جو جنگ و جدل دیکھا ہے تو اس کا حل اور علاج کیا ہے کہ ان کو قرآن کی طرف راغب کیا جائے. تو قرآن ہی انڈرسٹینڈنگ کا, بصیرت کا, فہم کا وہ لیول پیدا کرتا ہے انسان کے اندر کہ جس کے بعد اس میں یہ جذبہ آتا ہے کہ لینذروا قومہم, دوسروں کو بھی کچھ بتایا جائے. اس کے بغیر اگر آپ کو چند باتیں پتہ بھی چل جائیں تو دوسروں کو بتانا جو ہے اس کے لیے کوئی انسینٹیو ہی نہیں ہوتا اور عام طور پر اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی جاتی. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس میں ہوتا کیا ہے لینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم میں, کہ ہر شخص کے حالات مختلف ہوتے ہیں. آپ میں سے کچھ خواتین ہیں جن کے بچے بڑے ہو چکے ہیں, ان کے پاس وقت بہت ہے, وہ ویسے بھی تجربے اور علم میں پختہ ہیں. وہ جب یہ کورس کر لیتی ہیں تو ان کے پاس مطالعے کے لیے بھی, اپنی اسٹڈی کے لیے بھی وقت ہے, اس میں مزید پختگی پیدا کر کے اوروں کو فوراً سکھا سکتی. آپ میں سے جو ابھی بچیاں ہیں جن کا ابھی علم بھی زیادہ پختہ نہیں ہے دنیا کا بھی, یا ابھی ذہن میں اتنی پختگی نہیں ہے, وہ کیا کر سکتے ہیں کہ اپنے عمل سے اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے آغاز کر کے, ایک ایک دو دو لوگوں کو بتانے سے آغاز کر کے, چھوٹی چھوٹی ون ٹو ون یا اسمال گروپس کے اندر وہ کلاسز میں شروع کر سکتے ہیں دوسروں کو بتانا. میں نے 4 سال تک ایک شخص کو پڑھایا, صرف میں نے آغاز اس سے کیا ہے, صرف ایک اسٹوڈنٹ تھی میری, اور میں نے کبھی اس کے لیے کوشش نہیں کی کہ میرے پاس ایک کراؤڈ ہو یا بہت لوگ ہوں. پھر جب وہ بنیاد رکھی جاتی ہے, جب آپ کے اندر پختگی آ جاتی ہے اور آپ مضبوط ہو جاتے ہیں, تو پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جب گرو کرتے ہیں, یعنی جیسے پودا اگتا ہے تو ایک بیج سے جو تنا ہوتا ہے وہ نیچے سے ایک ہوتا ہے, پھر اس کے بعد ہلکے سے دو کومپل آتے ہیں, پھر اس وہ بڑھتا ہے, پھر شاخیں نکلتی ہیں. کیونکہ میں بہت زیادہ شائع اور بہت زیادہ گھبرانے والی تھی کہ میں نہیں فیس کر سکتی کسی کو, اور پتہ نہیں کوئی کیا مجھ سے پوچھ بیٹھے تو میں نہیں بتا سکتی. تو اس میں یہ ہے کہ ایک شخص کو پڑھانے میں اور ایک یا دو کو سکھانے میں کیا ہوتا ہے آسانی, کہ وہ زیادہ زیادہ کیا پوچھے گا, اور جتنا بھی پوچھے گا آپ اس کو اتنا جواب دے ہی سکیں گے. اور پھر ایک دفعہ پڑھایا, پھر دوسری دفعہ, پھر تیسری دفعہ, کرتے 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 پھر وہ اتنی پختگی آتی کہ پھر ڈر نہیں لگتا کسی بھی چیز سے, کتنا بھی بڑا کراؤڈ ہو پھر خوف نہیں آتا. تو اس لیے آپ لوگوں کو بھی میں یہی تلقین کروں گی کہ ایک دم اس میں نہ پڑھیں گی, اس جگہ کو آئیڈیلائز نہ کریں کہ یہاں اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جب تک اتنے لوگ نہیں بیٹھیں گے تو میرا تو وقت ضائع ہو رہا ہے. آغاز میں اگر آپ چھوٹا سا سٹیپ بھی لیں گے, تھوڑے سے لوگوں سے بھی شروع کریں گے, تو آپ کے اپنے اندر پختگی آئے گی. اور پھر ٹیک اٹ ایزی, اپنے آپ پر یہ کام مسلط نہ کر لیں کہ اپنے ساتھ اوروں کو بھی پریشان شروع کر دیں کرنا. کیونکہ جب ہم بڑے کاموں کو ایک دم سر پہ اٹھاتے ہیں تو اٹھا نہیں پاتے, پھر آس پاس گھر والے بھی بیزار ہونے لگتے ہیں ہم سے. یعنی اس کو اتنی سہولت کے ساتھ لے کر چلیں. آپ دیکھیں کہ اگر 500 لوگ بھی صرف 500 کو سال میں پڑھا دیں تو معاشرے کے اندر کچھ تو خیر پھیلے گی, اور اس کے بعد اگلے سال میں 2 کو پڑھا دیں, 3 کو پڑھا دیں, تو جو ایک چین ری ایکشن ہوتا ہے کتنے لوگوں تک قرآن پہنچ سکتا ہے. لیکن اگر ہم اس سستی کے مارے بیٹھے رہے کہ نہیں ابھی ہم کچھ نہیں کر سکتے, یا میں تو کر ہی نہیں سکتی, یا کچھ بھی نہیں ہو سکتا, تو پھر تو کوئی کام نہیں ہو سکتا. پھر آپ دیکھیں کہ شروع میں جیسے میری فوراً شادی ہو گئی, پھر شادی کے بعد بچے, پھر مجھے ابھی خود اور پڑھنا تھا, پھر میرے استاد جو تھے وہ مجھے بالکل ایک دن سے زائد کی اجازت نہیں دیتے تھے, ہفتے میں جسٹ ونس اے ویک. 4 سال پی ایچ ڈی کے تو میرے اس طرح گزرے کہ مجھے ونس اے ویک مجھے اپنے استاد کی طرف سے کرنے کی اجازت نہیں تھی, اور اس میں میں اتنا صبر کرتی تھی کیونکہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کبھی بھی کہ لوگ غلط کام کریں اور مجھے چین کی نیند آ جائے. اور مجھے ہر وقت یہ دھڑکا ہوتا تھا اگر میں مر گئی اس 4 سال میں تو پھر کیا بنے گا, میری تبلیغ رہ جائے گی. اور وہ مجھے ہمیشہ سمجھاتے تھے اس طرح پھر تمہاری ڈگری رہ جائے گی, تمہارا اپنا علم کچا رہ جائے گا اگر تم بہت زیادہ اس کام کی طرف چل پڑی. کیونکہ ان کو نظر آتا ہوگا, استادوں کو پتا چل جاتا ہے کہ کس کے اندر کیا جراثیم ہے. میں ان کو اپنا بہت بڑا محسن مانتی ہوں کہ اگر وہ مجھے ذرا بھی چھوڑ دیتے تو شاید میں اس جہاد کے جذبے میں ایسی آؤٹ آف کنٹرول ہوتی کہ میری ساری ڈگری اور ہر چیز دھری کی تری رہ جائے. لیکن ابتدا سے ہی میں ہر چیز کو ساتھ لے کر چلی ہوں، فیملی کو، گھر کو، تعلیم کو، جو جو چیزیں جس موقع پر ضرورت تھی ان کو ساتھ، لیکن تھوڑا تھوڑا یہ کام ہمیشہ چلتا رہا. اس سے یہ کہ بھولا نہیں قرآن، اور پختگی آتی گئی آتی گئی، حتیٰ کہ پھر جب زیادہ لوگوں کو سکھانے کا موقع ملا تو پھر مشکل پیش نہیں آئی. تو اس لیے صرف ایک اس موقع پر اپنے ساتھ عہد کر لیں کہ اگر اللہ نے آپ کو چنا ہے یہ سب سیکھنے کے لیے، یعنی آپ اپنے علاقے سے، جو جس ایریا سے بھی آ رہا ہے، جو جس گلی بستی سے بھی آ رہا ہے، تو سوچیں کہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے. مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، وہاں بھی یہی مطلب ہے، یَتَفَقَّهُ والا، اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے. یہ اللہ نے آپ پر عنایت کیا، ورنہ کتنے ہی لوگوں کے پاس وقت بھی ہے، گاڑیاں بھی ہیں، صحت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن توفیق نہیں ہے. اگر آپ پر اللہ نے احسان کیا اور توفیق دی کہ آپ یہاں آ کر بیٹھے، تو پھر اس کا حق ادا کرنا ہے. اور صرف اتنا کریں کہ اپنی نیت تو کریں کہ ہم انشاءاللہ چاہے قطرہ قطرہ ہی ڈالیں گے اس میں، لیکن اپنا رول پلے کریں گے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ پھر قوم کی حالت بھی بدلے گی. کیونکہ اس کے بغیر اندھیروں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ مختلف صحابہ جو تھے انہوں نے مختلف طریقے سے اپنا رول ادا کیا ہے.